الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع دين خليل المرء مع من أحبه فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم البركة مع أكابيكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے عزیزوں سامعین سامعات، سب سے پہلے میں اس بات کا اعادہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرے دل میں جو یقین ہے اس میں اور اضافہ ہو اور ہم سب کے دل میں اضافہ ہو کہ جب کسی بات کی بار بار تکرار کی جاتی ہے تو دل میں قرار پا جاتی ہے، ایمان مضبوط ہو جاتا ہے. حدیث پاک میں ہے جددو ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، اپنے ایمانوں کی تجدید کیا کرو لا الہ الا اللہ کے قول سے، کہنے سے. تو سب سے پہلے اس بات کو اپنے دل میں بیٹھانا ہے کہ یہ دنیا تھوڑے دن کے لیے ہمیں امتحان کے لیے دی گئی ہے، یہ ہمارا ایک عارضی اسٹیشن ہے. عارضی کوئی طویل سفر میں جانا ہوتا ہے، ریل کا ہو، ہوائی جہاز کا ہو، گاڑی کا ہو، بس کا ہو، درمیان میں کہیں ٹھہرتے ہیں تو یہ تھوڑی دیر کے ٹھہرنا تھوڑی دیر کا جو ٹھہرنا ہے تو کوئی بھی عقل مند آدمی، یہ کیا ہو رہا ہے، میں آواز بار بار کیوں ٹکرا رہی ہے، تو یہ جگہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی اور دنیا میں امتحان کے لیے دی ہے. جس طرح کہیں طویل سفر پہ جاتے ہیں تو درمیان میں تھوڑی دیر کو سانس لینے کے لیے سایہ لے لیتے ہیں، ذرا کمر ٹکا لیتے ہیں، تو اسی طرح سے یہ دنیا ہمیں دی گئی ہے. اور حدیث پاک میں الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، ہمارا اصلی وطن آخرت ہے. جس طرح کوئی آدمی، میرے شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کوئی آدمی دوسرے ملک میں جاتا ہے کمانے کے لیے اور وہاں کی کمائی کو محفوظ رکھ کے اپنے وطن بھیجتا رہتا ہے، جہاں اس کی جائے پیدائش ہے، جہاں اس کے والدین ہیں، بیوی بچے ہیں، ماں باپ ہیں، وہاں بھیجتا رہتا ہے اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہاں سے اس ملک کو چھوڑ کر اپنے وطن واپس آ جاتا ہے، اور اس خیال میں رہتا ہے کہ ہمارا پیسہ وہاں خوب جمع ہو گیا ہوگا, اب اس سے کوئی اچھا مکان بنائیں گے, اس سے کچھ راحت کی چیزیں خریدیں گے تو آرام سے رہیں گے. تو اسی طرح سے یہ دنیا ہمارا پردیس ہے. بس اگر یہی اتنی ہی بات ہماری سمجھ میں آ جائے کہ اس دنیا میں ہمیں ہمیشہ نہیں رہنا ہے, بلکہ یہ جگہ ہمیں امتحان کے لیے دی گئی ہے. اور جیسا کہ میں نے حدیث پاک عرض کی ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. ہمارے حضرت شیخ الحدیث شیخ العلماء حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہ جو بنگلہ دیش میں ہیں, ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ کے خلیفہ, فرماتے ہیں کہ دنیا میں رہ کر جنت کو آباد کرو, اپنے اصلی وطن کو آباد کرو. پراپرٹی یہاں خرید لو منع نہیں ہے, لیکن اصل وہاں کی پراپرٹی کی فکر کرو, وہاں جائیداد بنانے کی فکر کرو, وہاں کی راحت کی فکر زیادہ کرو, وہاں کے عیش کی فکر زیادہ کرو, وہاں کی کرنسی کی فکر زیادہ کرو. وہاں کی کرنسی اعمال صالحہ ہے. خدا تعالی خدا رحمان خدا مہربان نے جنت کو آباد کرنے کے لیے بہت آسانیاں فرمائی. مثلا ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا, تمام زمین و آسمان اور جو کچھ اس میں ہے اس سب کی سب دولت سے بڑھ کر دولت حاصل ہو گئی. ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا. فرمایا کہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اور جو کچھ اس میں ہے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے, اگر بالفرض ترازو میں, اور دوسرے پلڑے کے اندر یہ کلمہ رکھ دیا جائے تو اپنی قیمت کے اعتبار سے. دیکھیے دنیا کی ہر چیز فانی ہے, کتنی بھی دولت آدمی اکٹھی کر لے, کتنا بھی بڑا بنگلہ بنا لے, کتنی فیکٹری ڈال لے, لیکن آخر کار جائے گا تو خالی ہاتھ. فنا ہونے والی ہے دنیا ایک دن قیامت کے دن, تو یہ سب کچھ ویسے ہی فنا ہو جائے گا. لیکن ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ لیا تو ہمیشہ کے لیے باقی ہو گیا. تو یہ کلمہ اتنا بھاری اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے کہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اور جو کچھ اس میں دولتیں ہیں اور عیش و عشرت کے سامان ہیں اور رنگینیاں ہیں, سب سے بڑھ کر یہ کلمہ اس کی قیمت ہے. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیا, حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدھی ترازو اس نے بھر لی. ترازو کتنی بڑی بڑی بھر بھر. الحمدللہ کہہ دیا تو پورا ہی ترازو بھر لیا. اللہ اکبر کہہ دیا تو زمین سے لے کے آسمان تک جتنا خلا ہے سب کو سب نیکیوں سے بھر لیا. کیسی مہربانی ہے اللہ کی, دنیا کے چند روپے کمانے کے لیے جس سے ہماری دو روٹی ہمارا چولہا گرم ہوتا ہے, کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, اور یہاں پر چھوٹے چھوٹے اعمال سے بڑے بڑے انعامات کمانا ہے. دنیا میں اس طرح رہنا ہے جیسے کہ مسافر رہتا ہے, اگر کوئی کمی ہے تو اس پہ شکایت نہیں کرنی, واویلا نہیں کرنا. آج ہی یہ بات میرے دل میں آئی کہ بہت سے لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ ہم نگاہوں کی حفاظت بھی کر رہے ہیں, زبان کی بھی حد الامکان حفاظت کی کوشش کرتے ہیں, نماز کی بھی پابندی کرتے ہیں, ذکر و اذکار جو آپ نے بتایا اس کی بھی ہم پابندی کرتے ہیں, کیا وجہ ہے کہ دل کو پھر بھی سکون نہیں ہے؟ نمبر ایک بات یہ ہے کہ اللہ کا وعدہ تو سچا ہے, وہ تو جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ بے ذکر اللہ تطمئن القلوب, کان کھول کر سن لو, خبردار ہو جاؤ کہ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو چین ملے گا. تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ تو جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا. اب ہمارے اندر کیا بات ہے کہ وہ بات پیدا نہیں ہو رہی, وہ سکون نہیں حاصل ہو رہا, وہ چین نہیں حاصل ہو رہا, وہ خوشی نہیں نصیب ہو رہی جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا. نمبر ایک بات تو یہ کہ ہم نے مکمل طور پر گناہ کو نہیں چھوڑا. میرے شیخ شیخ العرب العجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ جو محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ذکر کامل ہوگا تو سکون اور چین بھی کامل ہوگا, ذکر ناقص ہوگا تو سکون اور چین بھی ناقص ہوگا. پوری طرح اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی ہوگی, پوری طرح گناہوں سے حفاظت ہوگی تو کامل چین ملے گا, ضرور ملے گا. بہت سے لوگ کافی گناہوں سے بچ جاتے ہیں, لیکن دو گناہوں سے بچنا فی زمانہ ویسے بھی بہت مشکل ہے. ایک نگاہ کی حفاظت, نگاہ کو بچانا بہت مشکل ہے, اور اس سے بھی مشکل اب ایک اور مرحلہ یہ آ گیا ہے کہ زبان کو بچانا. زبان کو بچانا بڑا مشکل ہے. نگاہ کی حفاظت تو آدمی چلو گھر بیٹھ جائے گا, چلو کم سے کم نکلے, جیسا کہ حدیث پاک میں وارد ہے, کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجات کا کیا راستہ ہے, نجات کیسے ہو؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابغی علی خطیئتک, اپنی زبان کو لگام دو, روک کے رکھو اور اپنے گھروں سے چپکے رہو. ولیسعک بیتک, کیا تمہارا گھر تم کو وسیع ہو, یعنی اپنے گھر میں تم آرام سے رہو, چین سے رہو, گھر کے ہو کے رہو, تمہارا گھر تمہیں تنگ نہ معلوم ہو کہ تمہیں وسعت کے لیے باہر نکلنا پڑے, اپنا گھر تمہیں وسیع. تو گھروں سے چپکے رہنا, بے ضرورت گھر سے باہر نہ نکلنا, اور اپنی خطاؤں پر رونا. تین کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نجات کے لیے تین کام کر لو, کہ اپنی زبان کو لگام دو, زبان سے بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں اور اس کا احساس کی بعض اوقات ہم لوگوں کو نہیں ہوتی, اور سب سے زیادہ زبان کی زد میں بیوی آتی ہے, سب سے زیادہ, کیونکہ کمزور ذات, کمزور پر ہر ایک کا بس چل جاتا ہے, اور اسی طرح اپنے سے جو بھی چھوٹے ہیں محکوم ہیں ان پر زبان چل جاتی ہے. تو زبان سے بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں, زبان سے طعنے بھی نکل جاتے ہیں, اور غیبت ایک عام مرض ہے, غیبت بھی ہو جاتی ہے. قرآن پاک میں غیبت کو منع فرمایا گیا ہے, اور کراہت دلائی گئی ہے, کس طرح کی, کیا تم پسند کرتے ہو اس بات کو کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ بس جب ایسا نہیں تو پھر اس سے اجتناب کرو, غیبت کو بھی ناپسند کرو. حدیث پاک میں ہے کہ جس شخص کو, جس شخص کے سامنے کوئی غیبت ہو اور اس کو جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کے دفاع کا, اس کی مدد کا, مدد کی قدرت بھی ہو اور وہ اس کی مدد کرتا ہے, یعنی جو آدمی غیبت کر رہا ہے اس کو روکتا ہے کہ بھائی تم غیبت مت کرو, یہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے, حرام ہے, سارا نور نکل جاتا ہے. قیامت کے دن جس کی غیبت کی ہے ساری نیکیاں تمہاری اس کو چلی جائیں گی, اور اگر تمہاری نیکیاں کم پڑ گئی تو اس کے گناہ تم پر لادے جائیں گے. کتنا نقصان کا سودا ہے, ایک جملہ کہہ دیا نا غیبت میں فلاں شخص ایسا ہے, ہم نے تو ایک جملہ کہہ دیا, اپنے دل کی بھڑاس ہم نے نکال دی, پھر بعد میں استغفر اللہ بھی کہہ لیا, یہ چالاکی کہ بھائی غیبت تو کر لو پھر استغفار بھی کر لیں گے, کچھ پڑھ کے بخش بھی دیں گے. چلو شیخ نے یہ علاج بتایا کہ جب غیبت ہو جائے تو استغفار کرو, توبہ کرو, اور جس کی غیبت کی ہے اس کو پڑھ کے کچھ بخش دو تاکہ قیامت کے دن معاف بچ جاؤ. تو چلو پہلے اپنے دل کی بھڑاس نکال لیتے ہیں, اس کے بعد توبہ کرو. ایک بات تو یہ کہ یاد رکھو کہ جس مرض کا علاج نہیں کیا جاتا وہ بڑھتے بڑھتے اس کے لیے پھر وہ مرض ہلکا ہو جاتا ہے, عام ہو جاتا ہے, اس کی وہ سنگینی نہیں رہتی, اس کا وہ خوف نہیں رہتا, لہذا توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی. شروع شروع میں توبہ کر لیتا ہے لیکن جو آدمی عادت بنا لیتا ہے پھر اس کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی, اگر ہو جاتی ہے تو وہ توبہ کی وہ شرائط پوری نہیں کر پاتا. توبہ کی تین شرائط ہیں کہ فوراً گناہ سے الگ ہو جائے. اب الگ کہاں ہو رہا ہے تو غیبت کیے چلا جا رہا ہے, کیے چلا جا رہا ہے اس آسرے میں کہ ہم بعد میں توبہ کر لیں, معاف کرا لیں گے. تو گناہ سے الگ بھی نہ ہوا, دوسرے یہ کہ ندامت بھی ختم ہو جاتی ہے. اور اکثر کو یہ دھوکہ لگتا ہے کہ ہم تو بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں, ہم تو حق بات کر رہے ہیں. تو یاد رکھنا چاہیے کہ کسی بھائی کی برائی اس کے پیچھے کوئی ایسی بات کہنا, حتیٰ کہ اس کی نقل اتارنا, اس کی کسی عیب کی نقل اتارنا, اس کے جانور کو برا کہنا, اس کے گھر کو برا کہنا, کوئی بھی ایسی بات جو اس کے سامنے کی جائے جو اس کی بری لگے, ناپسند, اسی کو غیبت کہتے ہیں. اور اگر آپ نے ایسی بات, ایسی برائی کی جو اس میں نہیں ہے, محض آپ نے اپنے گمان سے کہہ دی, اپنے قیاس سے کہہ دی, تو پھر یہ تہمت ہے, تہمت جو غیبت سے بھی بڑا جرم ہے, گناہ حرام ہے. تو یہ چلا کہ شیطان یہ بھی دھوکہ دیتا ہے, پہلے اپنی بھڑاس نکال لو پھر توبہ کر لو. تو یہ توبہ کی شرائط پوری نہیں ہو پاتی, لہذا توبہ کی توفیق بھی جاتی رہتی ہے. تو یاد رکھنا چاہیے کہ گناہ سے فوراً الگ ہو جائے. تو غیبت بڑا مرض ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو قدرت ہو کہ وہ غیبت سے کسی کو روکے, جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کی مدد کرے, اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی مدد کرتے ہیں. اب سوچے ہم کہ ہمیں اللہ کی مدد اور نصرت چاہیے یا نہیں, تو بس سمجھ جاؤ کہ ہم غیبت نہیں کرتے. پکا ارادہ کرنا ہوگا کہ ہم اللہ کی مدد اور نصرت چاہتے ہیں, ان کی مدد اور نصرت کے سائے میں ہم جینا چاہتے ہیں, تو ہم آئندہ غیبت نہیں کریں گے. اور اس کے برعکس حدیث پاک میں ہے کہ جس شخص نے اس بھائی کی مدد نہیں کی, یعنی اس کو غیبت سے روکا نہیں. ہمارے بھائی کیا اشارے کرتے ہو, اے بھائی کیا بات ہے, ارے تو آنے دو, تم دوسروں کو کیوں خلل ڈالتے ہو, کتنی بری بات ہے. میں بار بار ایک چیز کو کہتا ہوں کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ تو غور سے سن نہیں رہے, ادھر اشارے کر رہے ہیں, وہ آ رہے ہیں تو خود آ جائیں گے, آپ کو کیا پریشانی ہے. آئندہ ایسا نہ کرو, وہ اپنا انتظام خود کرنا جانتے ہیں. ادھر بیٹھ کے مت خلل ڈالو, سب دیکھ رہے ہیں کہ جس کو اشارے کر رہے ہیں وہ پلٹ کے دیکھ رہے ہیں لوگ. میں یہاں آتا ہوں بات کرنے, آپ اس میں خلل ڈالتے, بڑے گناہ کی بات ہے. یہ شیطان دل میں ڈالتا ہے ایسی باتیں اور لوگوں کو بات میں خلل ڈالتا ہے. بار بار کہتا ہوں کہ غور سے سنو, توجہ سے سنو بات کو. تو حدیث پاک میں ہے کہ جو آدمی قدرت ہونے کے باوجود غیبت کرنے والے شخص کو نہیں روکتا, جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کی مدد نہیں کرتا کہ نہیں بھائی تم غیبت نہ کرو, کیا تمہیں غلط فہمی ہے, وہ ایسا نہیں ہے, ایسی بات نہیں ہے. ہمارے سلسلے کے بزرگ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ نے ایسے پاک اور صاف اور شفاف دل رکھنے والے, ایسے پاکیزہ لوگ کہ جب ان کے پاس کوئی شخص آ جاتا اور غیبت کرنے لگتا تو پہلے تو خاموشی سے سنتے رہتے, جب وہ اپنی بات کر چکتا تو فرماتے بھائی تم بالکل غلط کہتے ہو, میں تو انہیں جانتا ہوں, ہرگز ایسے نہیں, ہرگز ایسے نہیں. وہ بیچارہ اپنا منہ لے کے رہ جاتا, بھاگ جاتا وہاں سے, یہاں تو اپنی چلے گی. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے اپنے بھائی کی مدد نہیں کی, اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں پکڑے گا, معاوضہ کرے گا. لہذا غیبت کے دو اصول یاد رکھو, ایک بات تو یہ کہ جہاں دل میں ارادہ ہو کسی بھائی کی برائی کرنے کا, سمجھ جاؤ کہ اب شیطان ہماری نیکیوں کو پھکوانا, ضائع کرنا چاہتا ہے. شیطان تو یہی مشن لے کے آیا ہے, اللہ سے وعدہ یہی کر کے آیا ہے, ظالم مردود بجائے معافی مانگنے کے خدا تعالیٰ سے لڑ گیا, اور وہاں سے یہ ارادہ پکا لے کے آیا ہے, مشن لے کے آیا ہے کہ اللہ کی مخلوق کو جہنم میں بھیجنا ہے. اس کا تو پکا مشن یہی ہے. تو سمجھ لو کہ شیطان آ گیا اور ہماری نیکیوں کو ضائع کرنے کا جو ہے وہ وقت آ گیا ہے. تو فوراً رک جا، دل کی بھڑاس مت نکالو. جتنا گناہ کے اوپر انسان ضبط کرتا ہے، گناہ کے تقاضے پر ضبط کرتا ہے، اللہ کی خاطر، اللہ کے خوف، اپنے نفس کی خواہش کو پورا نہیں کرتا. دل میں تقاضا آ رہا ہے کہ ہاں ہاں وہ تو ایسا ہی ہے، اور بعض لوگ ہاں میں ہاں 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 ہمیں بھی یہی ڈاؤٹ تھا وہ ایسا ہی ہے، یہ بھی اسی میں شامل ہو گئے ہیں، سننے والا بھی اسی میں شامل ہو گیا، سنانے والا بھی مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، سننے والا بھی مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، حرام کام کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، اس گناہ کا احساس ہی نہیں ہوتا. پھر کہتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ دل میں وہ سکون نہیں ہے، وہ بات نہیں. تو ایک تو اس مرض سے بہت بچنا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ تم جھوٹ ہی بول دو، اس معاملے میں جھوٹ بھی جائے بھائی تم بالکل غلط کہتے ہو، وہ ایسا نہیں، بالکل غلط کہہ رہے ہو تم، ایسا نہیں. خدا تعالیٰ اس کی مدد کے صدقے میں ہماری مدد فرمائیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں. تو جہاں دل میں تقاضا آئے تو اس کو ضبط کرنے پر جس قدر شدت کا تقاضا ہوگا کہ کسی طرح برائی بیان کر دو کہ ہاں ہم تو جانتے ہیں اس کو ایسا ہی، دل کی بھڑاس نکالنے، لیکن ضبط کر لیا خدا کے خوف سے کہ نہیں اللہ نے منع کیا ہے، اتنا ہی دل میں نور پیدا ہو جائے گا، نور پیدا ہوگا، نور البشر، نور پیدا ہوگا. اور جہاں غیبت کر لی تو جو نور کمایا تھا وہ ضائع ہوا، کس کے ذریعے؟ زبان کے، زبان کے ذریعے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نگاہ کی حفاظت کا تو بیان ہم کرتے رہتے ہیں، الحمدللہ سب کو معلوم ہے کہ بدنگاہی کرنا حرام ہے، نامحرم عورتوں کو دیکھنا، چاہے نامحرم رشتے والی عورتیں ہوں، ماموزاد ہو، چچا زاد ہو، خالہ زاد ہو، تایا زاد ہو، اور اسی طرح بھابھی سے اور سالی سے اور چچی سے اور مومانی سے، ان سب سے شریعت نے پردہ رکھا ہے، فرض ہے. اور ان کو دیکھنا، ان سے بے تکلفی کرنا سب حرام ہے. قرآن پاک میں بھی منع کیا گیا ہے، حدیث پاک میں بھی منع آیا ہے، لعنت بھی کی گئی ہے ایسے لوگوں پر. اسی طرح عورتوں کے لیے جیٹھ اور دیور سے سب پردہ ہے، ان کو دیکھنا حرام ہے، ناجائز ہے. اور آنکھوں کا زنا فرمایا ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لعنت کی بد دعا فرمائی ہے ایسے لوگوں کے لیے. اسی طرح عورتوں کے لیے چچا زاد لڑکے، چھپی زاد لڑکے، کزن جو ہیں، اور جیٹھ اور دیور اور خالو اور پھوپا، ان سب سے پردہ کرنا شریعت نے فرض کیا ہے، مولویوں نے نہیں کیا. شریعت نے، مولوی مسئلہ بتاتا ہے، بناتا نہیں، اپنی طرف سے کیا مجال ہے مسئلہ بناتا. تو یہ تو ہم بیان کرتے رہتے ہیں، اور اس کے فتنے اور خرابیاں، میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی ہوش مند آدمی اس سے واقف نہ ہو. بدنگاہی کے خطرے سے اور بدنگاہی کے فتنوں سے جو عام ہو گئے ہیں، فتنے بے شرمی اور بے حیائی اور گھروں کا ٹوٹنا، کیا بتاؤں میں کہ اچھے بھلے بسے ہوئے گھر، خوشحال گھر، ذرا یہ موبائل لا کے دے دیا، بیوی کو لا کے دے دیا موبائل، ذرا شوہر صاحب نے یہ اسمارٹ فون لے لیا، اب جو ہے کہانیاں چل رہی ہیں، دوستیاں چل رہی ہیں نامحرموں سے، نامحرم لڑکوں سے دوستیاں چل رہی ہیں، شادی شدہ مرد غیر عورتوں کو دیکھ رہے ہیں، کس کس طرح سے عورتیں اپنی وہ پروفائل میں تصویر لگا رہی ہیں، کہیں گروپ فوٹو لگ رہے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں، ویڈیو کالیں ہو رہی ہیں، تو مووی بن رہی ہے، اس مووی کو تمام دنیا میں گھمایا جا رہا ہے، بلیک میل بھی کر رہے ہیں، گندی حرکات کو اس میں ریکارڈ کر لیا ویڈیو میں، اور ساری ان کو بلیک میل کر رہے ہیں. کتنے بڑے بڑے فتنے ہو رہے ہیں، طلاقیں بھی ہو رہی ہیں، اور غصے کے امراض میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. بعض لوگوں کے اندر غصے کا مرض اسی وجہ سے، بدنگاہی کی وجہ سے، کہ اپنی حلال نعمت اچھی نہیں لگ رہی، اس میں عیب نظر آ رہا ہے. میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ بدنگاہی کا انجام یہ بھی ہے، خرابی یہ بھی ہے کہ شیطان ایک آنا حسن کو 16 آنا کر کے دکھاتا ہے، فوکس کرتا ہے، چمک دمک دکھاتا ہے. اور یہ سب مکار بزنس مین ہے کہ یہ گورا مال دکھاتا ہے، کالے بال دکھاتا ہے اور پھر گندگی میں گرا دیتا ہے. میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ کسی کپڑے والے سے آپ نے کپڑا دیکھا، اس نے بڑا اچھا کپڑا دکھایا، یا کوئی بھی مال اچھا مال دکھایا، اب جب آپ نے سودا کر لیا اور کہہ دیا کہ بھائی ہمیں 100 گز 200 گز تک تھان بھی استھان ہمیں دے دو، اب وہ اس کے اندر خراب مال لپیٹ کے آپ کو دے. اب جو آپ لے کے آئے آپ نے دیکھا تو ارے یہ تو بڑا بدماش نکلا، اس نے تو ہمیں دھوکہ دے دیا. تو آپ سب کو بھی کہتے دیکھو اس طرف مت جانا، وہ بدماش آتی ہے دھوکے باز ہے. یہ غیبت میں نہیں آتا، یاد رکھنا، کسی کو کسی کی خیر خواہی کرنا. اگر کوئی آدمی کسی دھوکے باز سے معاملہ کرتے پایا جائے، آپ کو یقین ہے کہ آدمی دھوکے باز ہے، آپ کا تجربہ ہے کہ دھوکے باز ہے. کوئی آدمی اپنی لڑکی کا رشتہ کسی ایسے لڑکے سے کر رہا ہے جس کو ہم یقینی طور پر جانتے ہیں، گمان نہیں، بدگمانی نہیں، سنی سنائی نہیں، قیاس نہیں، یقینی طور پر ہم جانتے ہیں کہ اچھے کیریکٹر کا، کردار کا لڑکا نہیں ہے، تو اس وقت فرض ہو جاتا ہے کہ اس لڑکی والے کو بتا دیا جائے کہ بھائی تم یہاں رشتہ نہ کرو. یہ غیبت نہیں ہے، یہ خیر خواہی. اسی طرح کسی کے نقصان کی بات ہو رہی ہے، کسی کو نقصان پہنچانے کی، کسی کی جان لینے کی، کسی کے ہاں ڈاکہ ڈالنے کی، کسی کی چوری یا دھوکہ دینے کی بات ہو رہی ہے، تو ایسے موقع پر اس بات کو سن لینا بھی جائز ہے اور اس کو بتانا بھی فرض ہے جس کے خلاف کی بات ہو رہی ہے. یہ مومن کی خیر خواہی ہے، یہ غیبت میں نہیں آتا. ورنہ تو کنسوئیاں لینا منع ہے، کسی کی بات چھپ کر سننا گناہ ہے. لیکن جب اندازہ ہو گیا کہ آدمی کسی انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر، اس کے خلاف کوئی منصوبہ بنا رہا ہے، اس وقت اس کو سن لینا بھی جائز اور اس کو جا کر بتا دینا بھی ضروری ہے. خیر، تو میرے دوستو اور عزیزوں، اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد اور نصرت کا وعدہ اس سے کیا ہے کہ جو اللہ کے کسی بندے کی غیبت کرنے سے روک دے. حدیث پاک میں ہے، الخلق عیال اللہ، تمام خلق اللہ کا خاندان ہے، خاندان ایک خاندان کی طرح، سب اللہ کے بندے ہیں کہ نہیں، تو سب ایک خاندان کی طرح ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ تمام مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح. اگر کوئی کانٹا پیر کی چھگلی میں چپ جاتا ہے، پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے. تو ہمارے کسی بھائی کو کوئی تکلیف پہنچے، کوئی پریشانی لائق ہو جائے، کوئی تنگی لائق ہو جائے، مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی اس کے لیے بے چین ہوں، جہاں تک ہو سکے ہم اس کی مدد کریں، اس کے کام آئیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب تک کوئی انسان، کوئی مومن دوسرے مومن کی خیر خواہی، اس کی حاجت روائی میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی میں لگا رہتا ہے، اس کے کام بناتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت اس بندے کے ساتھ ہے. تو الخلق عیال اللہ، تمام خلق اللہ کا خاندان کی طرح ہے. فأحب الخلق، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ہے من احسن علی عیالہ، اللہ کے خاندان میں، اللہ کی مخلوق میں سب سے محبوب اللہ کے نزدیک وہ ہے جو ان کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے. ہم تو جھگڑتے ہیں، ذرا ذرا کی بات پہ جھگڑتے ہیں. ابھی کل ہی بات ہو رہی تھی ہمارے ایک دوست سے کہ یہ جو پانی کا موٹر ہے، جہاں کئی لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں، ٹنکی ایک ہے، موٹر ایک ہے پانی کی، یا لائن ایک ہے، یہاں پر پانی کھینچنے کا نظام ہے، ذرا ذرا سی بات پہ لڑائی ہو جاتی ہے، جھگڑے ہو جاتے ہیں. میں نے ان کو بتایا، میرا ایک عرصے سے تجربہ ہے، میں بھی کرائے پہ رہتا آیا ہوں، آج بھی کرائے پہ رہتا ہوں. الحمدللہ میرے مالک مکان بھی بہت شریف آدمی ہیں، مگر وہ بھی مجھ سے انتہائی خوش رہتے. بات یہ ہے کہ بھائی موٹر کا حساب لگاؤ، عجیب سی بات کر رہا ہوں لیکن میں، یہ ہمارے ہاں آئے دن کے قصے جھگڑے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑنا، ذرا ذرا سی بات پہ جھگڑنا. تو ہمارے گلشن اقبال میں جب میں رہتا تھا تو ہم نیچے رہتے تھے, دو پڑوسی اور ہمارے اوپر موٹر چلانا ہمارے ذمہ تھا, ہمارے میٹر میں سے موٹر کا کنیکشن تھا تو ہم چلاتے تھے موٹر. تو مہینے کا بل کتنا آتا تھا اس زمانے میں, وہ سستا زمانہ تھا یاد سے, بارہ پندرہ سال پہلے, دس سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو سب میٹر لگا ہوا تھا, اس میں یونٹ آتے تھے تو اس کے حساب سے پونے دو سو روپے کا بل آتا. آج وہی بل 400 روپے کا آ جاتا ہے, 450 کا آ جاتا ہے. اور جب موٹر چلتی ہے تو ہمارا دل دہل رہا ہوتا ہے, معلوم نہیں کتنا کرنٹ خرچ ہوا. حساب لگاؤ تو ایک آدمی کے حساب میں جو آدھے ہارس پاور کی موٹر ہے, ایسا نہ ہو کہ آپ کے یہاں کہیں دو ہارس پاور لگی ہو کہ مولانا صاحب جھوٹ بول رہے تھے, ہوتے یہ تو اتنا بل آتا ہے نہیں. آدھے ہارس پاور جو عام طور پر بڑی بلڈنگوں میں لگتا ہے, گراؤنڈ پلس ٹو میں لگتا ہے, ایک ہارس پاور اس کا 400 روپے بل آتا ہے. آپ تین آدمی ہیں تو اس کو تقسیم کرو کتنا ہو گیا, تقریباً 135-140 روپے ایک آدمی کے. اس 135-140 روپے کے چکر میں اتنے بڑے بڑے جھگڑے ہو جاتے ہیں, دل خراب ہو جاتے ہیں, سلام دعا چھوٹ جاتی ہے, میل جول چھوڑ دیتے ہیں. ذرا سوچے تو صحیح کہ اگر ہم پورے بھی پیسے دے دیں کسی بھائی کے ساتھ ہم بھلائی کر دیں تو کیا چلا جائے گا, کیا نقصان ہو جائے گا. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں بڑا جھگڑ. تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب وہ بندہ ہے جو اللہ کے خاندان کے ساتھ, اللہ کے عیال کے ساتھ, اللہ کے بندوں کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے. تو اسی طرح سے میرے عزیزوں اور دوستوں, زبان کا جو گناہ ہے اس سے ہم نہیں بچ پاتے, جھگڑا کر لیتے ہیں, گالیاں دے دیتے ہیں, طعنے دے دیتے ہیں, غیبت کر دیتے ہیں, کسی کو رسوا کر دیتے ہیں. تو یہ دو گناہ بڑے ہیں, ایک آنکھ کا گناہ, آنکھوں سے بدنگاہی کرنا, چاہے وہ اسمارٹ فون ہو, چاہے کیبل ہو, چاہے کوئی اور ذریعہ ہو, براہ راست ہو, دفتر ہو, ایئرپورٹ ہو. یاد رکھو میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جب بدنگاہی کا تقاضا آئے, مرض نہ چھوٹ رہا ہو کسی کو, تو ایک پرچہ لے چھوٹا سا, اس میں تین لقب لکھے اپنے لیے. لقب ہمارے یہاں لقب ہوتے فلاں صاحب, ملک صاحب, چودھری صاحب, شیٹ صاحب. تو وہاں یہ ذرا تین القاب اس پرچے پہ لکھو. ایک پرچے میں لکھو او اللہ کے اور رسول کے نافرمان. کیا لکھو؟ او اللہ اور رسول کے نافرمان. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے نبی سے یہ کہلوایا ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ نگاہوں کی حفاظت کرو. اے میاں آنکھ کھولو بھائی, آنکھ بند ہونے کی یہاں کوئی گنجائش نہیں. آنکھ کھول کے سنو, ہم کو بھی نیند آنے لگے گی, پھر سارے مراقبے میں چلے جائیں گے تو کیا بنے گا. تو میرے عزیزوں, اللہ اور رسول کی نافرمانی ہوگی. جو آدمی بدنگاہی کرے گا اللہ اور رسول کا نافرمان ہو جائے گا کہ نہیں؟ تو ایک لقب پہلا تو یہ لکھو اپنے لیے, او اللہ کے رسول, اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان. دوسرا لقب لکھو او آنکھوں کے زناکار, اپنے لیے لکھو او آنکھوں کے زناکار. جب بدنگاہی کا تقاضا آئے اس کا مراقبہ کر لو, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدنگاہی کو آنکھوں کا زنا فرمایا. جب میں نگاہ خراب کروں گا اسی وقت آنکھوں کا زنا ہو جائے گا, میں آنکھوں کا زناکار ہو جاؤں گا. اور تیسرا لقب لکھو ملعون, او ملعون. ملعون معنی لعنت کیا گیا, اور لعنت کے معنی اللہ کی رحمت سے دور, اللہ کی رحمت سے دور. بدنگاہی کرتے ہی اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی ہے بدنگاہی کرنے والے کو. تو یہ تیسرا لقب یہ لکھ لو اور اس کو اپنی جیب میں رکھ لو. نمبر ایک, وہ اللہ کے رسول, اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان. نمبر دو, وہ آنکھوں کے زناکار, جیسے کوئی کسی کو کہے وہ ملعون, وہ آنکھوں کے زناکار. کتنا برا لگے گا, کوئی کہہ کے تو دیکھے ہم دانت توڑ دیں گے نا, توڑ دیں گے نا. شرم آنی چاہیے کہ بھائی یہ اللہ کے رسول نے, اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا تو ہم کیا کام کرنے جا رہے ہیں. اپنے نفس کو مخاطب کرو اے نفس، تو اللہ اور رسول کا نافرمان ہو جانا چاہتا ہے، تو آنکھوں کا زناکار ہو جانا چاہتا ہے، اور تو مجھے اللہ کی رحمت سے دور کرنا چاہتا ہے. یہ پرچہ نکال کے رکھو، اور جب بد نگاہی کا تقاضا شیطان یا نفس دل میں ڈالے اس کو تو پرچہ نکال کے دے کہ مجھے یہ تین لقب ملیں گے اگر میں یہ کام کروں گا. یہ بھی ایک علاج. تو غرض یہ کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو ہماری نیکیوں کو ضائع کر دیتی ہیں اور ہمارا سکون اور چین چھین لیتی ہے. عبادتوں سے اور دوسرے گناہوں سے بچنے سے جو سکون آتا ہے، سکون تو ضرور آتا ہے، لیکن یہ گناہ اس کو ملیمیٹ کر دیتے ہیں، بے چینی اور اضطراب اور عذاب پیدا کر دیتے ہیں. یہ وجہ ہے. اور ایک اور وجہ ہے کہ جو لوگ اپنی نگاہوں کی حفاظت بھی کر لیتے ہیں اور خطا پر رو بھی لیتے ہیں اور گناہ کی بھی حد الامکان زبان کی بھی حفاظت کر لیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اب ایک چیز اور آ جاتی ہے، پھر بھی چین کیوں نہیں؟ پھر اس لیے نہیں ہے کہ ایک بڑا گناہ ہم لوگ عام طور پر اور کرتے ہیں، اور وہ ہے ناشکری کا گناہ. ناشکری کا گناہ، اپنی حالت پر ہر وقت غمگین رہنا کہ ہم ایسے کیوں ہیں، ہمارے پاس یہ کیوں نہیں ہے، فلاں کے پاس یہ ہے ہمارے پاس کیوں نہیں، ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا، ہمارے پاس اتنی وسعت کیوں نہیں ہے، اتنا مال کیوں نہیں ہے، ہمارے ساتھ یہ سلوک کیوں ہے، ایسا سلوک کیوں نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں تجویز، شریعت کی اور تصوف کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں تجویز لگانا، اپنی قیمت خود لگانا، اپنا فیصلہ خود کرنا کہ ہم کو ایسے ایسے رہنا چاہیے، ہمارا زندگی کا معیار یہ ہونا چاہیے، لوگوں کو ہمیں سلام کرنا چاہیے، لوگوں کو ہماری عزت کرنی چاہیے، اور ہمارے پاس یہ یہ نعمتیں ہونی چاہیے، اور یہ یہ چیز جو ہمارے پاس نہیں ہے یہ کیوں نہیں ہے. اس کو تصوف کی اصطلاح میں تجویز کہتے ہیں، اپنی رائے قائم کرنا کہ ہمارے ساتھ یہ ہونا چاہیے، ہمارے پاس یہ ہونا چاہیے، ہمیں ایسے رہنا چاہیے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تجویز میں سراسر پریشانی ہی پریشانی، تجویز لگانے میں سراسر پریشانی ہے، بندہ پریشان ہی رہے گا، اس لیے کہ صحیفے خشک ہو چکے ہیں، مقدر میں سب چیز لکھی جا چکی، اب تمہارے پریشان ہونے سے کوئی چیز نہ بڑھتی ہوگی نہ کم ہوگی. خدا تعالیٰ نے جو رزق تمہارا لکھ دیا، جو حال تمہارا لکھ دیا، وہی ہو کر رہے گا، ہماری تجویز سے اس میں کچھ فرق نہ آئے. اب کرنا کیا چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اللہ پر توکل اور بھروسہ. اس کو شریعت اور تصوف کی اصطلاح میں تفویض کہتے ہیں. تفویض، تفویض معنی سپرد کر دینا، سپرد کر دینا، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا. جس حال میں بھی وہ رکھتے ہیں اس حال کو اکمل دیکھا ہے، جس حال بے کیفی میں بھی ہم نے تو ایک کیف مسلسل دیکھا ہے، جس حال میں بھی وہ رکھتے ہیں اس حال کو اکمل دیکھا ہے، اور جس راہ سے وہ لے چلتے ہیں اس راہ کو اسہل دیکھا ہے، آسان. ہاں، جس راہ سے وہ لے چلتے ہیں اس راہ کو اسہل دیکھا ہے، جس راہ کو ہم تجویز کریں تجویز اس راہ کو اسہل دیکھا ہے، بھاری مشکل. تو ایک وجہ سکون اور چین نہ ہونے کی کیا ہے؟ ناشکری. اور اپنی تجویز لگانا کہ ہم ایسے رہے. حکیم الامت رحمہ اللہ کا یہ ملفوظ ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے بارہا فرمایا کہ جو بھی حالت بندے کے ساتھ پیش آتی ہے وہ چار صورتوں سے خالی نہیں ہے. مثلا کسی پر کوئی مصیبت آئی تو یہ سوچو کہ یا تو ایک صورت سے ہو سکتی ہے کہ اس مصیبت کے بھیج، مصیبت کہاں سے آتی ہے، حالات کہاں سے آتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے. ارے میاں میں تمہیں کھڑا کر دوں گا اگر آپ آنکھیں بند کرو، یا پھر تم دائیں بائیں بیٹھو، ادھر آ کے بیٹھ جاؤ، آنکھیں بند کرنے والے بھائی سے میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے تحمل نہیں ہوتا آنکھ بند کرنے کا، میرا دل بند ہونے لگتا ہے، کسی کی آنکھ بند ہوتی ہے میرا دل بند ہونے لگتا ہے۔ تو میرے ساتھ بھی ایسا معاملہ تھا، لیکن شیخ کی صحبت اور شیخ کے بیان اور تقریر میں بیٹھنے کے لیے اور شیخ کی صحبت میں رہنے کے لیے میں بعض اوقات اپنے معمولات کو بھی ملتوی کر دیتا تھا، اور اس کی جگہ میں نیند کرتا تھا کہ میرے شیخ کی صحبت میں مجھے نیند نہ آئے، میری آنکھ بند ہو تو میرے شیخ کو تکلیف نہ پہنچے، اور جو موتی میرے شیخ کے زبان مبارک سے نکل رہے ہیں، جو پھول میرے شیخ کی زبان مبارک سے برس رہے ہیں، کہیں میں ان سے محروم نہ ہوں۔ اس لیے اپنے آپ کو بشاشت کے ساتھ پانی پی لو، کچھ کام ایسا کرو۔ ایک علاج ہمارے حضرت آنکھ بند کرنے والوں کو یہ فرمایا کرتے تھے، ایک سرما ہمارے حضرت کے دوا خانے میں ہوتا، بس وہ ایک مرتبہ ایک ایک سلائی لگا لو پھر نیند نہیں آئے گی 6 گھنٹے۔ اور دوسرا علاج اس کا یہ ہے کہ کالی مرچ جیب میں رکھو، کالی مرچ جہاں نیند آنے لگے اس کو چبا لو، پھر انشاءاللہ کھوپڑی روشن ہو جائے گی۔ نیند ہے، انسان ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، آ جاتی ہے نیند، لیکن ایسے موقع پر خوب بشاشت سے رہنا چاہیے۔ پھر بھی کوئی آدمی مجبور ہے تو اس کو دائیں بائیں بیٹھنا چاہیے۔ تو کیا کہاں تک بات پہنچی تھی؟ ہاں، جو بھی حالت پیش آتی ہے، ایک بزرگ فرماتے ہیں بلائیں تیر اور فلک کماں ہے چلانے والا شہنشاہ ہے۔ بلائیں تیر اور فلک کماں ہے، کماں وہاں لگی کمان سے تیر چلاتے ہیں، تیر جو یہاں آ رہا ہے کمان فلک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف، جو بھی بلا آ رہی ہے وہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، جو بھی حالات آ رہے ہیں اچھے ہو موافق ہو ناموافق ہو اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں۔ تو بلائیں تیر اور فلک کماں ہے چلانے والا شہنشاہ ہے، اسی کے زیر قدم اماں ہے، بس اور کوئی مفر نہیں ہے، اس کو راضی کر لیں ہم بلاؤں کا رستہ رک جائے گا، تیر آنے بند ہو جائیں گے۔ تو غرض یہ کہ کوئی بھی حال بندے کا ہوتا ہے، موافق ہو یا نا موافق، چار حال سے خالی نہیں ہے، چار صورتوں سے خالی نہیں، کہ یا تو وہ ہمارے اس حال میں اللہ کا کوئی فائدہ ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ، کسی کی ٹانگ توڑ دی اللہ کا کوئی فائدہ ہے، کسی کا بچہ مر گیا اللہ کا کوئی فائدہ ہے، کسی کے مال میں نقصان ہو گیا اللہ کا کوئی فائدہ ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ تو ظلم سے پاک ہے، وہ کیوں ایسا ظلم کریں گے، وہ تو نعمتیں برساتے ہیں ہم پہ، طرح طرح کی رحمتیں برکتیں نازل کرنا چاہتے ہیں، دیتے بھی ہیں، معاف بھی کرتے رہتے ہیں، وہ کیوں ایسا ظلم کریں گے۔ تو یہ تو صورت ممکن نہیں ہے نا کہ اللہ کا کوئی فائدہ ہے۔ دوسری صورت یہ ممکن ہے کہ کچھ اللہ کا فائدہ ہو کچھ بندے کا فائدہ ہو، یہ ایسا ہو سکتا ہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح سے مستغنی ہے، کسی کے محتاج نہیں ہے، فائدے کے محتاج نہیں ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ نہ اللہ کا فائدہ نہ بندے کا فائدہ ہے، یہ ممکن ہے بھائی؟ یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ فضول کام کے لیے اللہ نے نہیں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ فضول و لغو کام سے پاک ہے۔ تو فرمایا کہ چوتھی اور آخری اور ایک ہی صورت رہ جاتی ہے کہ ہر حال میں سراسر بندے ہی کا فائدہ ہے، بندے ہی کا فائدہ ہے، وہ مالک ہے جو چاہے کرے تصرف، کیا وجہ کسی فکر کی ہے، بیٹھا ہوں میں مطمئن یا رب کہ حاکم بھی ہے تو حکیم بھی ہے، ہمارا فائدہ تو جانتا ہے ہمارا کس حال میں فائدہ ہے۔ میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ سورہ کاف میں جب خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو قتل کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پہ اعتراض کیا شریعت کے موافق، موسیٰ علیہ السلام نے غلط اعتراض نہیں کیا تھا کیونکہ وہ شریعت کے پابند تھے، ناحق کسی کو قتل کر دینا تو ظلم ہے، کیسے اس سے رہ سکتے تھے، لیکن وہ علم جو خدا تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو دیا تھا وہ ان کے پاس نہیں تھا، اللہ کے حکم سے اس لڑکے کو قتل کیا۔ تو اس کی تفسیر میں مفہوم میں یہی بات لکھی ہے کہ یہ لڑکا بڑے ہو کر سرکش ہوتا اور اس کے والدین کو اس لڑکے سے اتنی محبت تھی کہ اس کی سرکشی کی وجہ سے اس کے والدین کو بھی سرکش ہونے کا اندیشہ تھا, اس لیے خدا تعالیٰ نے اس کو قبض کر لیا. معلوم ہوا کہ اولاد کی محبت میں بھی ماں باپ بہت سے گناہ کر رہے تھے. آج کل ہو رہا ہے کہ محبت نے اسمارٹ فون دلا دیا, محبت نے کیبل دلا دیا, لگوا دیا, چلو بچے خوش ہو جائے گا. یہ ظلم ہے, جہنم بنانا ہے, اپنے گھر کو جہنم بنانا, اپنے دل کو جہنم بنانا. اوف کتنا ہے تاریخ, گنہگار کا عالم انوار سے معمور ہے, ابرار کا عالم, نیک لوگوں کا عالم اور ہوتا ہے. شاہوں کے سروں میں تاج گران سے درد سا اکثر رہتا ہے, اور اہل صفا کے سینوں میں ایک نور کا دریا رہتا ہے. ذرا اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو, ان کے ساتھ کچھ وقت لگاؤ. محض بیان سننا کافی نہ سمجھو, بلکہ ان کے ساتھ کچھ رہو, کھاؤ پیو, اٹھو بیٹھو, ہو سکے تو کچھ وقت لگاؤ. تبلیغ میں بھی آخر لوگ وقت لگاتے ہیں کہ نہیں, چار چار مہینے کے لیے چلے جاتے ہیں, سلوں کے لیے چلے جاتے ہیں, بعض لوگ اور زیادہ چلے جاتے ہیں. ذرا کبھی اللہ والوں کے ساتھ بھی تو وقت لگا کے دیکھو. تبلیغ میں بھی جاؤ, کوئی منع نہیں ہے, لیکن اپنی بھی تو اصلاح کی کچھ فکر کرو. دوسروں کو دین پہنچانے کی فکر ہے, اپنے دین درست کرنے کی فکر نہیں. فرض یہ کہ کوئی بھی حال سے سہال میں سراسر بندے کا فائدہ ہے, سراسر بندے کا فائدہ ہے, اس بات کا یقین دل میں بیٹھانا. کوئی ناموافق حالات ہو جائیں, سمجھ لو کہ میرے اللہ کی طرف. میرے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, ہاں فرماتے ہیں کہ دوست کی جانب سے آئے جو بلا, دوست کی جانب سے آئے جو بلا, وہ بلا ہرگز نہیں, وہ ہے کرم. وہ کرم ہے, ہم اس کو مصیبت سمجھتے ہیں, ہم اسے بلا سمجھتے ہیں. بیماری آ گئی, بخار آ گیا, شکایت باغیلا شروع کر دیا, ارے کیا ہو گیا, منحوس, نعوذ باللہ تعالیٰ, کیا نعوذ باللہ. حدیث پاک میں ہے کہ بخار کو برا مت کہو, اس سے بندے کے گناہ جھڑتے ہیں, بیماری میں بندے کے گناہ جھڑتے ہیں, اور بیمار کے ساتھ خدا تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے. قیامت کے دن اللہ بعض بندوں کو پکاریں گے کہ میں بیمار تھا, تو مجھے عادت کے لیے نہیں آیا. بندہ کہے گا, یا اللہ آپ کیسی عجیب بات کرتے ہیں, آپ کی شان سے اس سے پاک ہے, آپ کہاں بیمار ہو سکتے ہیں. اللہ فرمائیں گے, میرا فلاں بندہ بیمار تھا, تو اس کی عادت کے لیے نہیں گیا. حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ اپنے بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے, 70,000 فرشتے اس کے ساتھ چلتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں, اللہم انہ وصلتی کا فصلہ, اے اللہ یہ آپ کی خاطر سے اس سے ملنے جا رہا ہے, آپ اس کو اپنے سے ملا لیجیے. 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں. اور حدیث پاک میں ہے کہ اپنے بیماروں سے دعا کرایا کرو, کہ بیمار کی دعا قبول ہوتی ہے, بیمار کی دعا قبول ہوتی ہے, بوڑھوں کی دعا قبول ہوتی ہے. آج تو بوڑھوں کے پیر کچلتے ہوئے چلے جاتے ہیں, پتہ ہی نہیں, دھکے دے کے آگے نکل جاتے ہیں, پتہ ہی نہیں, کوئی ادب اور احترام نہیں ہے. حدیث پاک میں ہے کہ جو اپنے بوڑھوں کا احترام کرے, جو اپنے بوڑھوں کا ادب کرے گا اور ان کی خدمت کرے گا, آج تو والدین کی بھی خدمت کرنے کو تیار ہے. ٹائم ہی نہیں ہے, فرصت ہی نہیں ہے, بڈھے ہو گئے, نکالو اس کو. کیونکہ یہ نیٹ اور کیبل کیا یہ وبال ایسا آیا ہے کہ سارا دنیا جو ہے اس کا کلچر ایک جیسا ہو گیا. انگریزیت آ رہی ہے, انگریزی بول کے بڑا فخر سمجھتے ہیں. بچہ انگریزی بولتا ہے بھائی ہمارا, ارے بھائی ایک گاؤں والا برطانیہ چلا گیا انگلینڈ, ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ بھائی انگریزی کو بلا ضرورت استعمال نہ کرو, جہاں ضرورت ہو وہاں استعمال کر لو, بلا ضرورت کیوں استعمال کرتے ہو, جہاں اردو لفظ موجود ہے انگریزی کیوں بولتے ہو, یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم انگریز. بزرگوں نے فرمایا ہے کہ آدمی اسی کی نقل کرتا ہے جس کی عظمت ہوتی ہے. جو انگریزوں کی نقل کرے گا, کافروں جانوروں کی نقل کرے گا, یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کے اندر کافروں کی جانوروں کی اللہ کے دشمنوں کی عظمت آ گئی. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. تو نقل اسی کی کرتا ہے. بچے نے کیا انگریزی بول دی تو وہ بڑے فخر کر رہے ہیں, ہمارے بچے تو انگریزی بولتے ہیں. بھائی انگریزی بھی ایک زبان ہے، اردو بھی ایک زبان ہے، عربی بھی ایک زبان ہے، فارسی بھی ایک زبان، دنیا میں ہزاروں زبانیں ہیں، معلوم نہیں کتنی زبانیں ہیں، انگنت انگنت قومیں ہیں، انگنت زبانیں ہیں، تو زبان تو زبان ہے. تو ایک گاؤں والا برطانیہ چلا گیا، برطانیہ سمجھتے ہیں؟ آج کل مشکل ہے اردو میں بات کرو تو لوگ سمجھتے نہیں. اب ہمارے حضرت نے فرمایا، ایک احتیاط کی بات، یہ بڑے تقوا کی باتیں ہیں، اور ہر آدمی کو ترقی کرنا چاہیے تقوا. یہ نہیں کہ بس اتنا کافی ہے، جہاں سمجھا کہ اتنا کافی ہے سمجھے مر گیا یا ختم ہو گیا، تنزلی ہو گئی. ایک احتیاط کی بات ہمارے حضرت نے، حضرت کا تقوا ہے. جب دل اللہ کی یاد میں مگن رہتا ہے اور گناہوں سے حفاظت کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے، مجاہدے کی دل توڑنے کی عادت پڑ جاتی ہے، تو دل لطیف ہو جاتا ہے، باریک بات بھی بھاری پڑتی ہے، چھوٹا گناہ بھی گناہ کبیرہ معلوم ہوتا ہے، پہاڑ معلوم ہوتا ہے. ہاں، اہل نفاق پر گناہ جیسے مگس کو ناک پر، مگس مانے مکھی، اہل نفاق پر گناہ جیسے مگز کو ناک پر، مومن کے دل پہ ہر گناہ کوہ گران سے کم نہیں. ذرا سی کوئی بات غفلت کی ہو جاتی ہے، مومن کا دل تو لرزنے لگتا ہے، یا اللہ کیا ہو، توبہ کرنے لگتا ہے، رونے لگتا ہے، استغفار کرنے لگتا ہے. تو مومن کی یہ شان ہے. تو ایک احتیاط کی بات ہے کہ بھائی ایک رشتہ ہے، ہمارے عام رشتہ ہے بھابھی، تو ہمارے حضرت نے فرمایا کہ یہ نام لیتے ہی، زبان سے لفظ کہتے ہی خیال نامحرم کی طرف کسی درجے میں تو جاتا ہے نا. تو فرماتے تھے کہ چابی مت کہا کرو، چابی کہو کنجی، تاکہ چابی کا وزن بھابھی سے ملتا ہے. آتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات؟ یہ اللہ والوں کی بات ہے، یہ معرفت کی باتیں ہیں، تقوی کی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی نصیب فرمائے، کامل تقوی نصیب فرمائے. اولیاء اللہ کے پاس رہنے سے یہ باتیں ملتی ہیں. ہمارا تو دھیان بھی کبھی اس طرف نہیں جا سکتا، لیکن ہمارے حضرت نے توجہ دینا ہے کہ بھائی دیکھو کنجی بھی تو ایک لفظ ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کسی سے کنجی لانا کہتے کیا کہا، کہ بھائی کنجی لا دو، بھائی کیا کہہ رہے ہو، کیا چیز. اب اردو سمجھتے ہی نہیں، انگریزی بول بول کے انگریزیت ہمارے اندر آ گئی ہے، اردو بھولتے جا رہے ہیں. حتیٰ کہ موبائل میں میسج کرتے ہیں تو حروف انگریزی کے ہیں، زبان اردو ہے. عجیب عجیب اس کے جو ہے وہ ملفوظ بنتا ہے، سمجھ میں بھی نہیں آتا. ہمیں کوئی میسج کرتا ہے بہت مشکل سے سمجھنا پڑتا ہے کہ کیا لکھا ہے. اب کسی نے لکھا بچی کا یہ نام رکھنا چاہتے ہیں، نام لکھا لڑکوں کا، ہم نے کہا شاید بچی لکھا ہے کہ بچے لکھا ہے، کہ بچے پیدا ہوئے ہیں، کیا لکھا ہے سمجھ میں نہیں آیا. پوچھنا پڑا کہ بھائی تم نے کیا لکھا ہے، لڑکا پیدا ہوا ہے لڑکی، تب معلوم ہوا کہ نہیں بچی لکھا ہے، کیونکہ ای جو آخر میں لگا دو اب اپنی مرضی ہے، بچی سمجھو یا بچے سمجھو. تو یہ عجیب مصیبت ایک آ گئی ہے. تو وہ گاؤں والا برطانیہ میں پہنچ گیا، اس لیے میں نے پوچھ لیا کہ آپ لوگ سمجھتے ہیں برطانیہ، برطانیہ کا ملک، ورنہ یہاں تو زیادہ انگریز ہوتے ہیں تو گریٹ بریٹن کہتے ہیں اس کو، اور انگریز وہاں کے جو ہیں اس کو یو کے بولتے ہیں، یونائٹیڈ کنگڈم کہتے ہیں، برٹین کہتے ہیں، انگلینڈ کہتے ہیں. تو یورپی جتنے ممالک ہیں اس میں لینڈ ضرور ہوتا ہے، لینڈ، اسکاٹ لینڈ، پولینڈ. تو وہاں چلا گیا دستمر بیچارہ. جب وہاں سے کچھ عرصے کے بعد واپس جیسے جاتے ہیں نا، لوگ اپنے ماں باپ کو بلا لیتے ہیں وہاں تھوڑے دن سیر کرانے کے لیے، مفت ٹکٹ بھیجا اور چلا گیا چودھری صاحب، چلے گئے. جب وہاں سے واپس آئے تو لوگوں نے جمع ہو گئے، بھائی انگلینڈ سے واپس آئے بڑی، یعنی اس کے اندر کچھ جواہرات لگ گئے وہاں سے واپس آئے، بھائی مشک و عنبر اس کے اندر پیدا ہو گیا ہوگا، سب جمع ہو گئے. وہاں کی باتیں سناؤ چودھری صاحب، بالکل خاص بات بتاؤ وہاں. چودھری صاحب نے کہا بھائی وہاں کی خاص بات یہ ہے کہ بچہ بچہ انگریزی بولے، بچہ بچہ انگریزی بولے. ارے نہ انگریزی نہیں تو کیا اردو بولے. اب تمہارے اندر یہ احساس کمتر ہی ہمیں پیدا ہو گیا کہ ہم انگریزی نہیں جانتے. تم یہ سوچو کہ انگریز کو اردو آتی ہے، انگریز کو اردو نہیں آتی، مگر اس کو تو یہاں آ کے کوئی احساس کمتر ہی نہیں ہوتا کہ مجھے اردو نہیں آتی. بھائی ٹھیک ہے، یہ بھی ایک زبان ہے، تھوڑے دن کے لیے اس ملک میں آئے ہیں، گزارا کرنا ہے، گزارا کر کے چلے جائیں، جا کہتے ہمارے حضرت نے ایک انگریز کا قصہ سنایا کہ انگریز جو ہے یہاں ہندوستان میں تو انگریز بن کے ڈکیت آئے تھے نا یہاں, اب کیا کہیں انہی انگریزوں کی ہم آج کل جوتیاں چڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمایا ہم کو, عقل سلیم دے, ان کی نقالی کو ہم فخر سمجھتے ہیں جو ہم کو لوٹ کے چلے گئے, ہمیں پلیٹ کر کے چلے گئے, اپنا گوبر یہاں چھوڑ گئے, ہم ان کے نقالی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس بے وقوفی سے, جہالت سے حفاظت عطا فرمائے. تو وہ انگریز جو ہے وہ یہاں آفیسر تھا اور اس کے ظاہر ہے کہ اس کے چپڑاسی اور یہ سب ہندوستانی اردو بولنے والے, تو اس نے اپنے پاس ایک لغت رکھی ہوئی تھی اردو ٹو انگلش. تو اس نے دیکھا ایک دن کہ میرا ایک کلرک جو ہے وہ بہت پریشان نظر آ رہا ہے اور موٹا تھا پہلے, دبلا ہوتا چلا جا رہا ہے, بہت پریشان نظر آ رہا ہے. تو اس نے سوچا کہ اس سے میں اردو میں کیسے بات کروں, اردو میں کیسے بات کروں. اس نے انگریزی ڈکشنری نکالی, اردو سے مطلب نکالا کہ ایسے آدمی کو متفکر کہتے ہیں, متفکر متفکر. تو اب انگلش میں اس کی جو اسپیلنگ بنتی ہے ایم او ٹی اے ایف اے ڈبل کے آئی آر متفکر. اب انگریز تو تا نہیں بول سکتا, تا کو تا کہتا ہے, اس کی زبان سے نکلتا ہی. تو اس نے خوب غور سے اس کا تلفظ یہ نکالا, موٹا فقیر, موٹا فقیر. اب وہ تو تھا دبلا اور اس کو کہتا ہے تم آج کل بہت بہت موٹا فقیر نظر آتا ہے, کیا بات ہے, تم آج کل بہت موٹا فقیر نظر آتا ہے. تو ان باتوں سے کیا ہوتا ہے, انگریزی بولنے سے کیا ہوتا ہے. اور میرے شیخ فرماتے تھے کہ انگریزی زبان کوئی شریعت منع نہیں کرتی, انگریزیت نہ ہو, انگریزیت نہ ہو, سنت اور شریعت کے مطابق ہمارے اعمال مال کیا ہو گیا. محمد سمیع صدیقی, اچھا ہاں جانتا ہوں, ان کی طبیعت بھی کافی ناساز ہے. اللہ پاک آپ کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے, اللہ پاک آپ کو صحت عطا فرمائے. تو میرے عزیزوں, کہاں سے کہاں بات چل جاتی ہے, کیا کچھ یاد دلائے گا کوئی؟ ہاں یہ تو بات ختم ہو گئی کہ انگریزیت نہ ہو, نقالی نہ ہو, غیروں کی نقالی نہ ہو. بات یہ ہو رہی تھی کہ گناہوں سے بچنے کے باوجود, نیکیوں کے باوجود, ذکر و اذکار کے باوجود بھی ایک تو یہ دو گناہ ہمارے ساتھ مسلسل ہیں, آنکھ کا گناہ اور زبان کا گناہ. بعض لوگ آنکھ کے گناہ سے بھی بچ رہے ہیں لیکن زبان سے نہیں بچ پا رہے. ایک وجہ تو بے سکونی اور کامل چین نہ ہونے کی ہے, اور دوسری بڑی وجہ ناشکری اور تجویز. تجویز سمجھ میں آ گئی نا, تجویز کس کو کہتے ہیں, اپنا حال خود مقرر کرنا کہ ہم ایسے ہیں, ہمارے ساتھ یہ ہونا چاہیے, ہمارے ساتھ عزت کا معاملہ ہونا چاہیے. ہمارے شیخ مولانا ابرار صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی قیمت سے زیادہ قیمت لگا لیتے ہیں, اس لیے جب کوئی سلام نہیں کرتا تو ہمیں تکلیف ہوتی. اب ہم یہاں بیان کرتے ہیں, اگر سب لوگ ادھر منہ کر کے چلے جائیں ہمیں تکلیف ہو. تو ہم نے اپنی قیمت مقرر کر لی کہ بھائی ہم بیان کرنے والے, ہم کوئی چیز ہمیں ضرور لوگ سلام کریں. تو یہ ہم نے اپنی قیمت لگا لی, جتنی قیمت نہیں ہے اس سے زیادہ قیمت ہم نے لگا لی, تکلیف ہوگی. ایک خاتون نے ہمیں خط لکھا کہ ہمارے شوہر اور ہماری ساس ہماری عزت نہیں کرتی. ہم نے کہا بھائی تم اپنے آپ کو عزت کے قابل ہی کیوں سمجھتے, ہمیں تو حکم ہے کہ ہم اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھیں, اور کوئی برا سلوک کرے تو یہ سمجھو کہ ہم اس سے بھی برے سلوک کے لائق ہیں, ہم تو اتنے گرے ہوئے ہیں. تمہیں چین آ جائے گا, تمہیں کوئی فکر ہی نہیں ہوگی کہ تمہیں ہماری عزت کیوں نہیں کرتا, ہماری بے عزتی کیوں کرتا ہے. اپنے آپ کو سب سے گرا ہوا سمجھو, یہ سمجھو کہ جو سلوک انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے ہم اس سے بھی گرے ہوئے ہیں, اس سے بھی برے سلوک کے مستحق تھے. یہ تو اللہ نے کرم کیا کہ ہمارے حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے اپنے مریدوں کے ساتھ, تو کسی بڑھیا نے اوپر سے ان کے سر پہ راکھ پھینک دی, راکھ جلی ہوئی راکھ, آتش دان کی راکھ ہوتی یا چولہے کی راکھ ہوتی. فرمایا الحمدللہ. ہم مرید حیران رہے ہیں, یا حضرت یہ موقع تو مصیبت کا ہے, پریشانی کا ہے, آپ حکم دے ہم اس کو اس کی چوٹی پکڑ کے گھما کے اس کو دیوار میں چپکا دیں. چھپ گلی گلی بازی لوگ اٹھے تھے جو ہے, وہ ہمارے حضرت کے پاس ایک صاحب آتے تھے تو انہوں نے جو ہے ایک دن حضرت کو یہی کہا کہ آج میری بیوی اتنی کٹ 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 کیے چلی جا رہی تھی اور میں آپ کی وجہ سے, آپ کی تعلیمات کی وجہ سے خاموش تھا. صبر کرو, میں آپ کا مرید ہوں, آپ کی تعلیم ہے کہ بھائی بیویوں کی نازے و باتوں میں صبر کرو. ورنہ میرا دل چاہ رہا تھا, میں نے اس کو کہا, میں نے کہا میں حضرت عقیم اختر صاحب کا مرید ہوں, اگر مرید نہ ہوتا تو میں تیری چوٹی پکڑ کر گھما کے چھپکلی کی طرح دیوار پہ چھپکا دیتا. میرے سامنے کی یہ بات ہے حضرت, اتنا تو کیا کیا بات پہنچ گیا ہے. ہاں بڑا غور سے سن رہا ہے. اب بیوی کو جا کے خوب پیار چمکار کرنا, معافی مانگنا کہ آج تک جو ہم نے تمہارے ساتھ نازے و بات کی ہے وہ ہمیں معاف کر دو. یہ فائدہ ہے, آج اپنی فائل ہم درست کر لیں. جس نے بھی کسی کمزور کو ستایا ہو, کسی کو کسی کا حق مارا ہو, وہ آج معافی مانگ لیں. سستا سودا ہے, سستا سودا ہے, اللہ کو راضی کر اس میں فائدہ ہے. تو جب رات پھینکی اور فرمایا الحمدللہ کہا, تو یہ کون سا موقع ہے؟ کہا کہ ارے جو سر رات, جو سر آگ برسانے کے قابل تھا اس پہ رات برسی, تمہیں شکر نہ کرو. تو ہم اپنے کو اپنی قیمت ہم کیوں لگائیں؟ ہماری قیمت وہ ہے جو مالک ہمارا قیامت کے دن لگائے گا. یاد رکھو, ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ 100 لوگ ہیں 200 لوگ ہیں 1,000 کا مجمع ہے 1,00,000 کا مجمع ہے. بڑی تعریف واہ واہ ہو رہی ہے بھائی, ماشاءاللہ بڑا زبردست بیان تھا بھائی, ماشاءاللہ بڑے زبردست کام ہے, بڑی شان و شوکت ہے, بڑی یہ ہے. فرمایا کہ تم بھی غلام مٹی کے, کہنے والے بھی مٹی کے, تم بھی غلام, وہ بھی غلام. غلام غلام کی قیمت لگانے کا حق رکھتا ہے؟ مالک کو حق ہے غلام کی قیمت لگانے, اور ہماری قیمت لگے گی یوم محشر جب وہ کہہ دیں گے کہ ہم تم سے راضی, تو ہم قیمتی ہیں. مالک کو حق ہے قیمت لگانے کا. اس لیے ہم کیوں سمجھے کہ ہم عزت کے قابل ہیں؟ آپ یہی سمجھے کہ بھائی جتنی بے عزتی ہماری ہوئی ہمارے گناہوں کی وجہ سے, ہماری حرکتوں کی وجہ سے, ہمارے کرتوت کی وجہ سے, اور ہم تو اس سے بھی برے سلوک کے لائے, ہم تو اس سے بھی گناہ کر. پھر انشاءاللہ آپ کو صاف سے, نند سے, باوج سے, کسی سے آپ کو پھر انشاءاللہ رنج پہنچے گا ہی, رنج پہنچے گا ہی. تو جو حال بھی بندے کے ساتھ پیش آتا ہے اس میں سراسر بندے ہی کا فائدہ ہے. کام کیا کرنا ہے مصیبت پہنچے؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. اور استغفار, استغفار کرے. ما اصابک من مصیبت فبما کسبت ایدیک. جو کچھ مصیبت, جو حالات ناموافق تمہارے پاس آتے ہیں, بیماری ہے, کوئی نقصان کسی قسم کا, جانی مالی کوئی نقصان ہو گیا, کوئی تکلیف پہنچ گئی, کوئی ناگوار واقعہ ہو گیا, کسی نے کچھ کہہ دیا, یہ ساری مصیبت. حدیث پاک میں ہے کلما یؤذی المؤمن فهو مصیبت. جو چیز بھی مومن کو تکلیف پہنچائے, چاہے کانٹا ہی کیوں نہ چبھ جائے. حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اگر مومن نے اپنی ایک جیب میں کوئی چیز رکھی اور اب وہ بھول کر دوسری جیب میں تلاش کر رہا ہے کہ یہاں رکھی, اب وہ یہاں نہیں ملی, اس کو تھوڑی دیر کی ایک گھبراہٹ پیدا ہوئی, پریشانی ہوئی کہ کہاں رکھی, اس بھی تکلیف پر خدا تعالیٰ اجر دے. اتنی معمولی جو ہمیں یاد بھی نہیں رہے گی نا, کل کیا ہوا تھا, صبح کیا ہوا تھا, شام کیا ہوا تھا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن کی چٹ بھی ہے اپنی ہے, پٹ بھی اپنی ہے, کہ جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے صبر کر کے اللہ کا راستہ طے کرتا ہے, اور نعمت پہنچتی ہے تو شکر کر کے اللہ کا راستہ. پھر کیا فکر ہے میرے دوست, تھوڑے دن کی زندگی ہے, صبر کے ساتھ اور شکر کے ساتھ. حضور نے فرمایا کہ جس طرح پرندے کے دو بازو ہوتے ہیں, ایک بازو کاٹ تو اڑ نہیں سکتا, اسی طرح مومن کے بھی دو بازو ہیں اللہ کی طرف اڑنے کے, ایک ہے صبر کا بازو, ایک ہے شکر کا بازو. ناموافق حالات پر صبر کرتا ہے, اللہ سے راضی رہتا ہے, شکایت نہیں کرتا. طبیعت کو رنج ہوتا ہے, تکلیف پہنچتی ہے, لیکن ناراض نہیں ہوتا, اللہ سے شکایت نہیں کرتا ہے میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا, ایسا نہیں ہونا, یہ اس کی شان کے خلاف ہے. صبر کرتا ہے کہ اللہ ہم اس پہ راضی ہیں, ہم راضی ہیں, خوش ہیں آپ کہ جس حال میں آپ نے ہمیں آج رکھا ہوا ہے اس سے بھی زیادہ برے حال میں آپ رکھنے پر قدرت رکھتے ہیں. آج ہمیں 10,000 کی روزی میسر ہے, مہینے کی آپ ہمیں 5 کی دے سکتے ہیں, نہیں بھی دے سکتے ہیں. تو ہم کیوں نہ شکر کریں؟ شکر کا ایک زبردست فائدہ یہ ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم, اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم شکر کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ کریں. تو ہم کیوں نہ شکر کر کے اپنی نعمتوں میں اضافہ کروائیں, یہ عقل مندی ہے یا شکایت اور واویلا اور جگہ 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 لوگوں سے رونا دھونا کر کے اپنی نعمتوں میں تنگی کر سکتے, کیونکہ شکر سے نعمت میں اضافہ ہوگا تو ناشکری سے تنگی ہوگی. تو ایک وجہ بڑی بڑی آج خدا تعالیٰ نے میرے شہر کی برکت سے یہ دل میں ڈالی کہ اتنی محنت اور مجاہدے کے باوجود ہم ناخوش کیوں رہتے ہیں, سکون سے کیوں نہیں رہتے, چین سے کیوں نہیں رہتے, کہ ہم اللہ تعالیٰ سے راضی نہیں رہتے, اپنے حال پر ہم راضی نہیں رہتے, تجویز لگاتے ہیں, تفویض نہیں کرتے, اپنے آپ کو اللہ کے سپرد نہیں کرتے. کہ اللہ جس حال میں آپ رکھے ہم اس میں خوش ہوئے. جان لو کہ آج کوئی تنگی ہے, دل میں جو ہے یہ خیال کرو کہ میرے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میرے اللہ کو میرے حالات پر پوری قدرت ہے, اور جو حال اس پر آیا ہے جس حالت میں جی رہا ہوں ان کو میرا اس حال میں رہنا ہی پسند ہے. حدیث میں آتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے مال کی جو تقسیم کی ہے یہ کوئی اس میں کوئی دوستی کا کوئی تعلق نہیں ہے, دوست کو بھی دے دیتے ہیں, دشمن کو بھی دے دیتے ہیں. دوستوں کو نہیں دیا اللہ نے مال, پیغمبر سلیمان علیہ السلام کو کیسی سلطنت دی, کتنے پیغمبر بادشاہ ہو گئے, کتنے ولی اللہ بادشاہ ہو گئے, اور اسی طرح مال دیا, فرعون کو بھی دے دیا, دشمن کو بھی دے دیا. تو یہ مال کا بڑھ جانا یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ اللہ ہم سے خوش ہو, تنگی آ جانے میں کوئی دلیل نہیں ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے. گناہوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں, گناہوں سے اللہ سے دوری ہوتی ہے. تو میرے دوستو ایک بڑی وجہ ہمارے ناخوش رہنے کی, بے سکون رہنے کی, تجویز لگانا ہے, ہم تفویض اختیار کریں اور جان لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت دیکھ رہے ہیں, ہمارے حال کو جان رہے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال ہوا کہ اللہ تعالیٰ رزق کیسے پہنچاتے ہیں, اتنی مخلوق کو کیسے رزق پہنچاتے ہیں. اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ یہ جو چٹان ہے اس پہ اپنی عصا ماری, اس پہ عصا ماری دو ٹکڑے ہو گئے. پھر حکم ہوا ایک اور عصا ماری, پھر وہ اس کا سب ٹکڑے ہو گیا. تیسری مرتبہ فرمایا پھر عصا ماری, اس کے اور اندر کا حصہ ٹوٹ گیا. دیکھا تو ایک کیڑا ہرے رنگ کا پتا کھا رہا ہے, ہرے رنگ کا پتا. بہت تعجب ہوا اور خدا تعالیٰ نے اس کیڑے کو گویائی بھی عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ کی وہ تعریف بیان کر رہا تھا, پاکی بیان کر رہا تھا, سبحان من یرانی, پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھ رہا ہے, ویعرف مکانی, اور میرے رہنے کی جگہ جانتا ہے. اور ایک اور جملہ کہہ رہا تھا کہ وہ اس کا آخری جملہ تو مجھے یاد ہے, ولا یانسانی, کچھ یاد ہے آپ کو؟ غرض اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مجھے یاد رکھتا ہے, بھولتا نہیں. یہ تین باتیں وہ کہہ رہا تھا. تو خدا تعالیٰ ہر چھپی ہوئی اور ہر ظاہر چیز کو جانتا ہے, ساری کائنات کے ایک ایک ذرے سے اور اس کی حرکت سے, پتے کے ہلنے سے, ریت کے ایک ذرے ذرے سے واقف ہے. تو انسان جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور احسن تقویم بنایا ہے, بہترین نمونہ بنایا ہے اور اشرف المخلوقات کہلایا ہے, اس کو کیسے بھول جائے گا, کیسے بھولے گا اللہ. تو میرے دوستو ہم تفویض اختیار کریں, راضی رہیں اپنے مولا سے. محنت اور فکر کی بات یہ ہے کہ ہم سے ایک لمحے بھی ہمارا مولا ناراض نہ ہو. اس بات کی فکر کرنی ہے, اس بات کی محنت کرنی ہے, کریں گے انشاءاللہ. ہاں, اس بات کی ہم فکر پالیں, فکر سے فکر آن باشد کے بخشایت رہے, راہ آن باشد کے پیشایت رہے. فکر وہ چیز ہے, وہ دولت ہے جو راستہ کھول دیتی ہے, اور راستہ وہ ہے جو شاہ تک پہنچا دیتا ہے. تو اس لیے اس کی فکر ہم پالیں, ہمیں جستجو پیدا ہو جائے کہ اے اللہ, کن بات, ایک تو علم حاصل کرنا کہ کن باتوں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں اور کن باتوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں, کن باتوں کو اللہ پسند کرتے ہیں, کون سے اخلاق اللہ کو پسند ہیں. ایک تو علم حاصل کرنا اور پھر اس کا محاسبہ اور فکر رکھنا کہ آیا ہم نے جو سیکھا ہے اس پر ہمارا عمل ہوا کہ نہیں. انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑے دن میں ہمارے دل کی حالت بدل جائے اور سکون اور چین اور راحت انشاءاللہ تعالیٰ دل میں داخل ہونا شروع ہو جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. الہ العالمین, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ بہت غفلت میں ہم گزار چکے ہیں, میرے اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دے. اللہ ہماری غفلت کو بھی معاف فرما دے, ہمارے بڑے بڑے جرائم ہیں ان کو بھی معاف کر دے, چھوٹے چھوٹے جرائم کو بھی معاف فرما دے. اے اللہ, چھپے ہوئے گناہوں کو بھی آپ معاف فرما دے. اللہ علانیہ گناہوں کو بھی معاف فرما دے, جان کے کیے وہ بھی معاف فرما دے. اے اللہ, انجانے میں کر دیے میرے مالک کریم وہ بھی معاف فرما دے. بلوغ سے لے کر آج تک کے میرے گھر والوں کے, میرے دوستوں کے, ان کے گھر والوں کے, اللہ پوری امت کے گناہوں کو محض اپنے فضل سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امتی ہونے کے ناطے صدقے وسیلے سے اے اللہ معاف فرما دے. اللہ اس امت پر اپنی بہت بہت رحمتیں, بہت برکتیں نازل فرما دے. اے اللہ, پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ, پوری امت گناہوں میں جل رہی ہے, اور اس سے بھی بڑا المیہ یہ ہے کہ گناہوں کا احساس بھی نہیں رہا. بے حیائی کرتے کرتے ایسے بے حیا ہو گئے کہ بے حیائی کا احساس بھی ختم ہو گیا, شرم کا احساس بھی جاتا رہا, شرم جاتی رہی. اے اللہ, ہمیں معاف فرما دے. اللہ, ہمیں معاف فرما دے. اللہ, گناہوں کی گندگی سے ہماری حفاظت فرما, گناہوں کی غلاظت بھری زندگی سے ہماری حفاظت فرما. اللہ, ہماری زندگی کو پاک فرما دے, ہمارے خیالات کو, ہماری سانسوں کو. اے اللہ, ہمارے اعمال کو, ہمارے اقوال کو پاک فرما دے. اللہ, اے اللہ, اعمال صالحہ کی توفیق دے, پاکیزہ زندگی عطا فرما, نورانی زندگی عطا فرما, نور والی زندگی عطا فرما. اللہ, ہمیں سر سے پیر تک نور بنا دے, بال بال نور بنا دے. گناہوں کی ظلمت سے اے اللہ ہمیں پاک فرما دے, گناہوں سے بہت دوری عطا فرما دے, گناہوں کو ہم سے دور کر دے, ہم کو گناہوں سے دور کر دے. جیسا کہ مشرق اور مغرب کی دوری ہو, اے خدا, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں سے اتنی دوری مانگی ہے کہ گل مشرق اور مغرب کبھی ملتے بھی نہیں ہیں. اے اللہ, ہمیں ایسی دوری عطا فرما دے. اللہ, اسلام کی پاکیزہ تعلیمات, اسلام کے پیارے پیارے اخلاق, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حسین ترین نمونہ ہمیں بننے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرنے کی توفیق عطا فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کامل ہم سب کو نصیب فرما. یہی کامیابی کا راستہ ہے, چند دن کا امتحان ہے, اس کے بعد جو ہے سب دودھ کا دودھ, پانی کا پانی ہو جائے گا. کہ انگریزوں اور کافروں اور جانوروں کے طریقے میں فائدہ تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک اتباع میں مبارک طریقوں میں فائدہ تھا؟ اے اللہ ہمیں مرنے سے پہلے پہلے عقل سلیم عطا فرما دے، ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرما دے، اور اپنے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہمیں عطا فرما۔ اولیاء تابعین تبع تابعین اور صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری زندگی کو ہر سانس سنتوں سے معمور کر دے، ہر پلک جھپکتے اے خدا ہمیں یہ فکر نصیب فرما، اتباع سنت کی فکر نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں کامل نمونہ بنا دے، صحابہ کا نمونہ بنا دے، اولیاء کا نمونہ بنا دے، اللہ بہترین اخلاق سے ہمیں نوازش فرما۔ اے اللہ ہمارے قلوب کا تزکیہ کامل فرما دے، اصلاح کامل فرما دے۔ اے اللہ ہم کو بھی، ہماری اولادوں کو بھی، ہمارے رشتہ داروں کو بھی، اے اللہ ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے لیے بھی، اے اللہ آپ فیصلہ مقدر فرما دے۔ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، حسن خاتمہ ہم سب کو نصیب فرما، بے حساب مغفرت کا فیصلہ عطا فرما۔ اے اللہ بے حساب مغفرت کا فیصلہ مقدر فرما، اے اللہ بے حساب مغفرت مقدر فرما دے۔ اللہ ہم سب کو پاکیزہ اعمال نصیب فرما، گناہوں سے بہت دوری عطا فرما، اور اے اللہ گناہ کرنے سے زیادہ اے اللہ مر جانا ہمیں اچھا معلوم ہو، اے اللہ مرغوب معلوم ہو کہ ہم مر جائیں لیکن آپ کو ناراض نہ کریں۔ اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو، اے اللہ ہر ایک کو، ہر مسلمان کو اے اللہ ایسا ایمان اور ایسا جذبہ نصیب فرما کہ مر جانا ہم بہتر سمجھیں آپ کو ناراض کرنے سے۔ اے اللہ آپ کی ناراضگی میں ہمیں موت معلوم ہونے لگے، اے اللہ اتنی دوری اور اتنا خوف ہمیں عطا فرما، پھر بھی اگر ہم خطا کر بیٹھے تو اے اللہ استغفار و توبہ کی توفیق عطا فرما، اشک باری آہ و زاری کی توفیق عطا فرما، آنسوؤں سے اپنے سراپا کو گناہوں سے پاک کرنے کی توفیق عطا فرما، آنسوؤں سے ہم نہا لیں، آنسوؤں زمین پہ گرا دیں، اے اللہ عرش الہی کو ہم ہلا دیں، ایسی ہمیں آہ و فغاں عطا فرما۔ اے اللہ اپنی ایسی محبت اور ایسا خوف ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، جتنے بھی بیمار ہیں اور ہمارے بھائی سمیع الرحم صاحب بیمار ہیں، اے اللہ ان سے بھی کافی ناساز ہے، ان کو بھی اور سب بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما۔ اے اللہ تمام بے روزگاروں کو آسان حلال اور بابرکت روزی عطا فرما، اور جن کو تنگی ہے اے اللہ ان کو برکت نازل فرما، گناہوں کی وجہ سے رزق اٹھ جاتا ہے، بے برکتی آ جاتی ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف بھی فرما دے، ان کی تلافی بھی فرما دے، اور اللہ گناہوں سے حفاظت بھی فرما دے، اور ہمارے لیے اے اللہ برکتوں کے رحمتوں کے دروازے کھول دے، پوری امت پر اپنی رحمت کے اور برکتوں کے دروازے کھول دیجئے۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے۔ اللہ جو بچے پریشان ہیں رشتوں کے لیے، اے اللہ ان کو نیک صالح اللہ والے محبت والے ایک دوسرے کے ساتھ ایثار و قربانی کے ساتھ اور ایک دوسرے کے حقوق کی اور آداب کی رعایت کے ساتھ اور ایک دوسرے کے جذبات کے احترام کے ساتھ والے رشتے عطا فرما، اور اے اللہ بے اولادوں کو صاحب نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کی اولاد ہونے والی ہے، اے اللہ اس کو عافیت کے ساتھ اولاد صالحہ سے نواز دے، ہر پریشانی سے، پیچیدگی سے، تکلیف سے، پریشانی سے، مصیبت سے، حادثے سے، آفت سے، اے اللہ میری بھی، میرے گھر والوں کی بھی اور پوری امت مسلمہ کی اے اللہ حفاظت فرما، اور ہم میں سے جو کوئی پریشان حال ہے اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما، جو مقروض ہے اللہ اس کے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما، دروازے کھول دے، غیب سے اس کے لیے انتظام فرما دے۔ اے اللہ ہمارے مدارس، ہماری مساجد، ہمارے تعلیمی ادارے، جہاں جہاں دین کی خدمت ہو رہی ہے، تبلیغ ہو، تبلیغی جماعت ہو، خانقاہیں ہوں، جہاں جہاں اے اللہ دین کا اہل حق کام کر رہے ہیں، ہم راستے پر چل رہے ہیں، اے اللہ اس کو کامیاب اور بامراد فرما، اے اللہ اس کے لیے خوب وسائل عطا فرما، اے اللہ غیب سے ایسا انتظام فرما، یا تو لوگوں کو متوجہ فرما اور اپنے اپنے کار خیر کو خرچ کریں خیر کے کاموں میں، اس مسجد میں بھی ضرورت ہے اور اس کے مدرسے کو بھی ضرورت ہے، اور بھی مدرسے ہیں جتنے بھی، سب میں جو ہے اے اللہ ہمیں حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اگر آپ غیب سے دے دیں گے تو ہمارے کھاتے میں کہاں چڑھے گا. اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے مال کو خیر کے کاموں میں لگائیں, مساجد کی تعمیر میں, مدرسوں میں, طلباء کرام کی خدمت میں, اساتذہ کرام کی خدمت میں, اور ائمہ حضرات کی خدمت میں, جتنے بھی دین کے خادم ہیں, اے اللہ ان کو خوب روزی میں خوب خوب برکت عطا فرما, اے اللہ ان کو خوشحالی نصیب فرما تاکہ وہ آپ کے دین کی خدمت اور زیادہ ذوق و شوق سے کر سکیں اور زیادہ فراغ کے ساتھ کر سکیں. ہر دین کی خادم کو اے اللہ خوب معاش کے اندر خوب فراغت نصیب فرما, اے اللہ مستغنی فرما, اے اللہ غیب سے انتظام فرما, اے اللہ ہر شر اور شر پسندوں سے, حاسدین سے اور دین دشمنوں سے اور دینی اداروں کے دشمنوں سے اور ان کو نقصان پہنچانے والوں سے, اے اللہ ہر مسلمان کی, ہر مدرسے کی, ہر دینی ادارے کی حفاظت فرما. اور اے اللہ عقائد کی خرابی کا جو ایک مہم چل چکی ہے اور دین دشمن لوگ عقائد کو خراب کر رہے ہیں, خصوصاً یہ نیٹ کے ذریعے جو لوگ دین سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, طرح طرح کے ان کو اشکالات میں ڈال دیتے ہیں اور وساوس میں ڈال دیتے ہیں اور ان کے عقائد کو خراب کر دیتے ہیں, اے اللہ ہر مسلمان کو اس فتنے سے حفاظت فرما, اور اس میں جتنے گناہوں کے راستے ہیں اے خدا ان کو مضبوط فرما, اور ہم نے سے ہر ایک کو اس گناہوں کے خطرناک آلے سے پوری پوری اجتناب کی توفیق دے, بالکل بے ضرورت جو ہے بے ضرورت شدیدہ کے علاوہ اس کے استعمال سے ہر ایک کو اجتناب کی توفیق نصیب فرما, جس کو ضرورت نہ ہو اے خدا وہ اس سے اس کو خلاصی نصیب فرما, اس مصیبت اور فتنے سے, اس آفت سے میری بھی, میرے گھر والوں کی اور ہر مسلمان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم کافر بھی آپ کے بندے ہی ہیں, آپ ہی کی مخلوق ہیں, اے خدا ہم ان کے لیے بھی ایمان مانگتے ہیں کہ اللہ آپ دوزخ میں جلا کر کیا کریں گے, اے اللہ ان کو بھی آپ ایمان عطا فرما دے, ان کے دلوں کو بھی بدل دے, ان کو بھی, ہم کو بھی, ان کو بھی جذب فرما لے, اور ہم سب کو اے خدا اولیاء صدیقین کی خطے انتہا عطا فرما دے, اور جس بھائی بہن کی جو بھی مقاصد حسنہ ہو, اے اللہ ہم یہ مانگتے ہیں کہ ہمارے بہت سے مقاصد ہیں, کچھ ہمارے لیے مفید ہیں, کچھ غیر مفید ہیں, کچھ جائز ہوتے ہیں, کچھ ناجائز بھی ہوتے ہیں, اے اللہ ہم آپ سے مقاصد حسنہ مانگتے ہیں کہ ہمارے مقاصد کو حسنہ کر دے اور اللہ ہمیں اس میں بامراد کر دے, اور جو چیز ہمارے لیے مفید نہ ہو اے اللہ ہمیں اس میں راضی کر دے, قناعت دے دے. اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو نہ مانگنا چاہیے تھا وہ بھی عطا فرما, اور جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کچھ خاص مقاصد کے لیے فرمائش کی ہے یا ویسے ہی فرمائش کی ہے, اے اللہ ان سب کے جو مقاصد حسنہ ہے اس میں ان کو بامراد فرما, اور اے اللہ جو نہیں بھی فرمائش کر سکے, جو تمنا رکھتے تھے, جو تمنا نہیں بھی رکھتے تھے, اے اللہ سب کے مقاصد حسنہ میں ان کو بامراد فرما, ہم سب کو کامل الایمان کامل الاسلام بنا دے, کامل ایمان و اسلام پر جینا اور کامل اسلام اور ایمان پر مرنا ہمیں نصیب فرما, بزرگوں اولیاء کے طریقے پر اے اللہ ہمیں گامزن فرما, اے اللہ اولیاء ہی کا راستہ انعام یافتہ راستہ ہے, اے اللہ ہمیں اولیاء کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم, سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلى الله على النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریڈیو پر فون ہے, اچھا اچھا اچھا, ان کا موبائل
صاف آ جاتا ہے کالج میں.
اچھا 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 آج میں کسی سے مسافہ نہیں کروں گا,
اس کی وجہ یہ ہے کہ مسافہ کو بعض لوگ رسم سمجھتے ہیں, ہمارے بزرگوں نے بعض دفعہ مسافہ نہیں بھی کیا ہے, تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ سلام کرنا تو سنت ہے اور اس کا جواب دینا واجب ہے اور مصافحہ کرنا مستحب ہے. ہر چیز کو اس کے درجے میں رکھنا چاہیے, لازم نہیں سمجھ لینا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ بے شک حدیث شریف میں حکم ہے کہ مصافحہ کیا کرو اس سے محبت بڑھتی ہے, مرد مردوں سے مصافحہ کیا کریں, عورتیں عورتوں سے مصافحہ کیا کریں. لیکن یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہر بیان کے بعد مصافحہ ہونے لگا ہے, تو بعد میں پہلے میں بتا چکا ہوں یہ مسئلہ, لیکن بعض لوگ نئے بھی آ جاتے ہیں, دوبارہ اس کی تجدید کرتا ہوں کہ مصافحہ کو لازم نہ سمجھا جائے اور نہ ہی یہ بیان کے ساتھ کوئی چیز ضروری ہے. آپ جب جدائی ہو لیکن کبھی کبھی اس کو محفوظ کر دیتے ہیں تاکہ اس کو کوئی بات واضح کر جاتا ہے. آج مصافحہ